السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله ما شاء الله. اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے.
الہی آمین.
تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. آج ایک مکان مقدس اور آپ مومنین کرام کے حضور سے اس مقدس مقام کا، قرآنی الہی مقام کا افتتاح ہو رہا ہے.
ماشاءاللہ
آداب کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کریں تاکہ آخر تک آداب مکان مقدس ملحوظ رہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. شکر گزار ہیں بارگاہ پروردگار میں، حق متعال نے اپنا لطف و فضل و عنایت خاصہ جو مومنین کے لیے مخصوص ہے شامل حال فرمائی ہے، اور مومنین کرام نے توفیقات الہیہ انہیں نصیب ہوئی ہیں. آج یہ مرکز آمادہ کیا ہے تعلیم قرآن کے لیے، تعلیم و تربیت مومنین کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور بندگی و اطاعت پروردگار کے لیے.
ماشاءاللہ
یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، اور اس توفیق پر خصوصاً جو مومنین جن کے ہاتھوں سے یہ توفیقات سے مرکز قائم ہوا ہے، پہلے وہ اس توفیق پر خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام ان کے کھاتے میں درج کر دیا ہے، اور وہ سابقین خیر میں سے قرار پائے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں اہل سبقت میں شمار فرمائے، میادین خیر میں، اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے توسط سے و دیگر مومنین انشاءاللہ یہ قدم خیر اٹھائیں جو ضرورت ہیں، اور اسی طرح دیگر مومنین جو اب اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہوئے ہیں، اور آج روز اول ہی الحمدللہ ایک جمعیت متدینین کی، مومنین کی یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ برکت الہی ہے، مزید لطف خداوند تبارک و تعالی ہے. چونکہ یوں نہیں کہ صرف مال اللہ کا ہے اور خدا اپنے مال کو اپنی راہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، کیونکہ مال اللہ کا ہے اور انسان اللہ کے مال کا امانت دار ہے. بعض اوقات یہ مال انسان کو کہیں لے جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان مال کو کہیں لے جاتا ہے، اور صاحبان توفیق وہ بندگان خدا ہیں جن کو اللہ نے توفیقات دی ہیں، اور مال انہیں کہیں لے کے نہیں گیا بلکہ وہ مال کو لے کر راہ خدا میں آ گئے ہیں. دوسرا مرحلہ اس مرکز کی آبادانی و عمران کا ہے، مسجدیں و مراکز تعلیمی آباد ہوتے ہیں تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، مسجدیں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں اور مدارس درس سے آباد ہوتے ہیں. جن مدارس میں درس نہ ہو وہ ویران مراکز شمار ہوتے ہیں. درس کے متبادل ان کے اندر بے شک جو کچھ ہو رہا ہو، لیکن مدرسے کی آبادانی درس سے ہوتی ہے اور تعلیم سے ہوتی ہے. تربیت گاہ کی آبادانی و عمران تربیت سے ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادت گاہ کی عمرانیت و عبادت گاہ کی آبادانی عبادتوں سے ہوتی ہے. دوسرا اہم مرحلہ اس کو آباد کرنا ہے اور آباد ہونا ہے حضور مومنین سے. الہی توفیق ہے، خداوند تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی ہے. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ توبہ میں حق تعالی کا فرمان ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان. وہ بنیاد، وہ عمارت پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور رضائے خدا پر رکھی گئی ہے، مرضی الہی پر رکھی گئی ہے، آیا وہ خیر ہے یا وہ بنیاد، من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ عمارت اور وہ مرکز جس کی بنیاد ایک ایسے کنارے پہ رکھی گئی ہے جو عنقریب گرنے والا ہے، اپنے مقیم سمیت تباہ ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. یعنی جس عمارت کی بنا میں تقوی شامل نہیں ہے، جس میں رضا خداوند تبارک و تعالی شامل نہیں ہے، اور وہ عمارت جس کے اندر تقوی ہے و جس کے اندر رضا خدا ہے روز اول سے جس کی بنیادوں میں، آیا یہ دونوں برابر ہیں، یکساں ہیں؟ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اور وہ جس نے اپنی بنیاد و اپنی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی، رضا الہی پر نہیں رکھی، بلکہ کسی اور بنیاد پر قائم کی ہے، آیا یہ برابر ہیں؟ اس طرح کے آیات کریمہ قرآن کریم میں فراوان ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آیا یہ دو حالتیں تمہاری نگاہوں میں برابر ہیں؟ ہمارا تعلق ایک تہذیب سے ہے. تہذیب بھی ایک دین ہی سمجھیں جو آبا نے بنایا ہے، جس کے اندر رسومات ہیں، جس کے اندر رواج ہیں، جس کے اندر علاقائی آداب ہیں، جس کے اندر علاقائی ضابطیں ہیں، آبائی ہیں، جن کے ہم پابند ہیں اور سختی سے پابند ہیں، ترک نہیں کرتے. تمام امور اپنے انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، و حتیٰ دینی و مذہبی امور کو ان آداب کے مطابق انجام دیتے ہیں جو ہم نے آبا سے وراثت میں لیے ہیں. تہذیب آبا کا ورثہ ہے ہمارے پاس. تہذیب ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ نے کچھ رابطے قائم کرنے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کچھ کو اپنا سمجھنا ہے، کچھ کو بیگانہ و اجنبی سمجھنا ہے. تہذیب کے رشتے قومیت کے رشتے ہیں، قبائلیت کے رشتے ہیں. تہذیب کے رشتے علاقائیت کے اور زبان کے اشتراک کے رشتے ہیں. تہذیب برادریاں بناتی ہے. تہذیب بھی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، معیارات دیتی ہے، اور ان معیاروں پر انسان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. تہذیب میں کچھ چیزیں نظر میں نہیں رکھی جاتی، معیار ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کریں، چونکہ اس سے برادری کا نظام خراب ہوتا ہے. تہذیب کے اندر مومن اور فاسق میں فرق نہیں ہوتا، اور جو فرق رکھے اسے برادری میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جو مومن اور فاسق میں جدائی ڈالے، جو مومن کو فاسق سے بہتر سمجھے، ترجیح دے۔ تہذیب اسے قبول نہیں کرتی۔ تہذیب میں جو بھی نسب میں شریک ہے، برادری میں ہے، قبیلے کا حصہ ہے، قوم کا حصہ ہے، زبان ہماری بولتا ہے، علاقہ اس کا، محلہ ہمارا ہے، بس وہ ہمارا ہے۔ لیکن دین الہی میں فرق ہے۔ دین الہی میں ہے کہ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ مومن اور فاسق برابر ہوتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہیں۔ تہذیب کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی نہیں کرتا، کسی میدان عمل میں حصہ نہیں لیتا، اور کسی کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں ہے، اور اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر، کسی کام میں شریک نہیں ہوتا، کسی میدان میں نہیں آتا، کسی کو چھیڑتا بھی نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو برا نہیں کہتا، تہذیب کے نزدیک یہ بہترین انسان ہے معاشرے کا، اور دعا کرتے ہیں کاش سارے ایسے ہو جائیں، اس نیک کی طرح ہو جائیں، بے ضرر اور اس شخص کی طرح بننے۔ یہ تہذیب کا معیار ہے، اور مختلف موقعوں پر ایسے ہی انسانوں کو تہذیب ترجیح دیتی ہے، اور برادریوں میں ان کا احترام و اکرام کیا جاتا ہے، انہیں اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں، دین الہی میں اس انسان کو کہا جاتا ہے اہل قعود، قائد، بیکار۔ یہ بیکار آدمی ہے، کیونکہ ذمہ دار نہیں ہے، کسی میدان کے لیے حاضر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس کے دوش پر نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ کر کے دکھاتا نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے لیے اس سے آگے کوئی قدم اٹھاتا ہے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی قوم کے لیے، نہ اپنے دین کے لیے۔ انہیں قرآن اہل قعود کہتا ہے، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ جو میادین عمل میں، الہی میدانوں میں آ کر قدم اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، یہ بیکار نیک لوگ ان کے برابر نہیں ہیں۔ بیکار نیک لوگ ان کے برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ خداوند تبارک و تعالی نے میدان عمل میں کوشش و جہد و جہد کرنے والوں کو برتری دی ہے قائدین پر، ان لوگوں پر جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ اہل قعود یعنی کچھ بھی نہیں کرتے، کسی کام میں حصہ نہیں ڈالتے، فقط دیکھتے رہتے ہیں، یا اتنی زحمت نظارہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میدان عمل میں اگر کچھ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے تو ہم دیکھ ہی لیں جا کر انہوں نے کیا کیا ہے۔ ان نیک لوگوں کو قرآن پسند نہیں کرتا، جنہیں تہذیب نیک کہتی ہے قرآن انہیں بیکار کہتا ہے، چونکہ ذمہ دار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک معیار یہ ہے کہ جو انسان اپنے دوش پر کوئی عہد رکھتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یہ قرآن کی خاص زبان ہے، لہجہ ہے قرآن کا، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، کچھ، بعض، یہ من، اس کو عربی زبان میں علماء طلبہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں من کو، تبعیض کے لیے آغا محترم تشریف فرما ہے کہ من تقسیم کرنے کے لیے، من تقسیم کا من ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ، بعض۔ بعض مومنین میں سے مرد ہیں، دوسرے بعض کیا ہیں؟ اس کے لیے نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی، حرج نہیں ہے قرآن کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ بھی پڑھیں، چونکہ نہج البلاغہ تفسیر ہے قرآن کے لیے، اور ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جاتی ہے بات اگر قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ بھی رکھیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، باقی کچھ کیا ہیں؟ نہج البلاغہ میں ہیں کہ اشباہ الرجال ولا رجال، یہ مردوں کے شبیہ ہیں، مرد نہیں ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ مردوں کی شبیہ ہیں، شبیہوں سے تو آپ آشنا ہیں، کچھ مردوں کی شبیہ ہیں، مرد نہیں ہیں، چونکہ ان کے اندر مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی سے مراد قرآن خود فرماتا ہے مروت نہیں ہے ان کے اندر، مردوں والے کام نہیں کرتے۔ مردوں کا کام کیا ہے؟ عہد کرنا اللہ کے ساتھ اور عہد کو وفا کرنا، یہ مردانگی ہے، یہ مروت ہے، اللہ کے ساتھ عہد کرنا اور اس عہد کو وفا کرنا، سچ کرنا، سچ کر کے دکھانا۔ منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر، کہ ایک مرد، خوب آج ساری دنیا نے دیکھا سرزمین حجاز پر، جس نے اللہ سے عہد کیا اور وفا کر دیا، ساری دنیا کو بتا دیا کہ مرد کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کا رجل کیا ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو وفا کرتے ہیں۔ عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، وہ نبھایا ہے عہد اپنا۔
محمد آل محمد پر بلند سے بلند تر
صلوات۔
وہ لوگ جو اپنے دوش پر ذمہ داری رکھتے ہیں، کچھ ذمہ اٹھاتے ہیں، بیکار نہیں ہیں، انہیں قرآن بہت سراہتا ہے، انہیں کو قرآن کریم برتری دیتا ہے، عظمت دیتا ہے دوسروں کے اوپر، تہذیب نہیں کرتی۔ یہ فرق، تہذیب میں معیوب ہے، برا ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر ایک مومن ہے اور نعوذ باللہ ایک فاسق، تو گھر کے نظام کی خاطر دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول چاہیے، دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں، رشتہ دار ہیں، دونوں کزن ہیں، دونوں برادری کے ہیں، دونوں کو ایک جیسا احترام دیں گے، ورنہ برادری نظام میں خلل آ جاتا ہے، شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ الہی نظام میں و الہی تہذیب میں آپ کو ہر صورت میں مومن اور غیر مومن میں فرق کرنا پڑے گا۔ مومن کو ترجیح دینی ہے آپ نے غیر مومن پر، مجاہد کو ترجیح دینی ہے آپ نے غیر مجاہد پر، وہ جو خدا کی راہ میں کوئی قدم اٹھاتا ہے اسے ترجیح دینی ہے آپ نے اس پر جو کوئی قدم نہیں اٹھاتا، ہر چند تہذیب اس کو قبول نہ کرتی ہو، نہ مانتی ہو۔ الہی معیاروں پر اگر ہم دیکھیں جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں وعدہ بھی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم بعض اوقات دین کو بھی اپنے معیاروں سے دیکھتے ہیں، دین کو الہی معیاروں سے دیکھیں، کم از کم دین کو، اپنے کاموں کو بھی دینی معیاروں سے دیکھیں، لیکن دین کو دینی معیاروں سے جانچیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات ہمارے استاد بزرگوار خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائی، وہ اکثر درس میں فرماتے تھے، اتنا انہوں نے تکرار کیا کہ وہ باتیں ازبر ہو گئی ہیں، اب بھولنے سے بھی نہیں بھولتی۔ بعض باتیں ہم چاہتے ہیں بھول جائیں لیکن نہیں بھولتے۔ یہ استادوں کا کمال ہوتا ہے جو واقعی استاد ہیں، کہ کچھ ایسی چیزیں ایسی ذہن نشین، دل نشین کراتے ہیں کہ اگر انسان انہیں چھوڑنا بھی چاہے تو نہ چھوٹے۔ تکرار فرماتے تھے، بار بار اصرار کرتے تھے، اور وہ باتیں دل میں یہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، خدا کا فرمانا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ کے ذہن میں رہے یہ بات طے، اگر آپ نے کہا مومن، ایک صورت میں اللہ کی آزمائش سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ ہے مہنگی صورت ہے، ایک صورت میں امتحان نہیں ہوگا، وہ یہ کہ مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ مہنگا سودا ہے، امتحان نہیں ہوگا لیکن انجام بہت برا ہوگا، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دعوے مومنیت رکھتے ہیں، پھر تیار ہو جائیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا، وہ کہیں آمنا، ہم مومن ہو گئے اور انہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان یترکو، چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش و امتحان کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے، یہ نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم انہیں آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے، اور اتنی آزمائش میں رکھیں گے ان کو کہ کھوٹے اور کھرے میں فرق نکل آئے، صاف ستھرا صاف معلوم ہو جائے کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یہ سنت ہے ہماری، ہم نے پہلے والوں کو بھی ایسے ہی آزمایا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہیں ہم مومن ہیں اور آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے ہم ان کو۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں، میں تین لفظ آزمائشوں کے لیے قرآن میں اس سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تین الفاظ قرآن پڑھتے ہوئے نظر میں رکھیں، ایک لفظ ہے بلا، ابتلا، نبلونکم، آزمائش کو کہتے ہیں، بلا بھی آزمائش ہے، ابتلا بھی آزمائش ہے، اور نبلونکم بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، ہم امتحان لیں گے آپ کو، آپ کا۔ اور ایک ہے افتنان، ہم آپ کو افتنان کا امتحان لیں گے، کچھ سے بلا کا امتحان لیں گے، امتحان بے صورت ابتلا، ابتلا کریں گے، مبتلا کریں گے، اور کچھ کو ہم افتنان، پرچہ ان کا افتنان کا ہے، دیتے رہتے نا پرچے آپ، کبھی میتھ کا دیتے ہیں، کبھی فزکس کا دیتے ہیں، کبھی کیمسٹری کا دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ کے پرچے دو طرح کے ہیں، ایک ہے ابتلا کا امتحان اور ایک ہے افتنان، اور ایک امتحان ہے، یہی لفظ امتحان۔ افتنان کا امتحان جسے فتنہ بھی بنا ہے، فتن، افتنان، فتنا، یفتنون، قرآن کریم میں فراوان یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تفصیل اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو فتنہ آخر الزمان کتاب ہے موجود، اس میں اس موضوع کو زیادہ کھولا گیا ہے، فتنہ آخر الزمان کے نام سے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کی تفسیر ہے، اصل میں فتنہ آخر الزمان، یہی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھگت رہے ہیں، جو بیت رہا ہے، جو ہونے والا ہے، یہ اس خطبے میں بیان ہوا تھا اور مومنین کی خدمت میں عرض ہوا تھا، وہی کتابی شکل میں فتنہ آخر الزمان کے نام سے مومنین کے لیے تیار ہے، موجود ہے۔ زیادہ تفصیل وہاں دیکھیں، میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ افتنان وہ عمل ہے جو سنیارا انجام دیتا ہے، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لوہار بھی کرتا ہے یہ کام، لیکن سنیارا سونے کو، گولڈ کو لے کر پگھلاتا ہے، اس لیے پگھلاتا ہے کہ اور کسی چیز میں کھوٹ ہو یا نہ ہو، سونے میں ضرور ہوتی ہے، اور کوئی اور کرے نہ کرے مسلمان ضرور کھوٹ کرتا ہے، ویسے اس کا دل راضی نہیں ہوتا، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے بھی اس میں کھوٹ ضرور ڈالتا ہے۔ جب یہ جاتا ہے ماہر کاریگر کے پاس تو وہ دیکھنے کے لیے پہلے تو پرکھتا ہے اس کو کسوٹی پر، پھر جب اسے خالص کرنا چاہتا ہے، کھوٹ نکالنا چاہتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اس میں کھوٹ ہے، لیکن ہم نکالیں کیسے اس کھوٹ کو، نکالنے کے لیے اس نے اہتمام کیا تو اس کو پگھلاتا ہے، پگھلا کے بالکل پانی بنا دیتا ہے، اس کو مائع بنا دیتا ہے، اور جب مائع بنتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہے الگ ہو جاتی ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے، اسی کو افتنان کہتے ہیں، اتنی ہیٹ دو اس کو، اتنا تپو اس کو، اتنا تپو اس کو کہ پگھل جائے، اور پگھلنے سے کھوٹ الگ ہو جائے، خلوص الگ ہو جائے، خالص الگ ہو جائے۔ اس عمل کو عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں افتنان۔ اب دوبارہ پڑھیں سورہ عنکبوت کی آیت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے دعوی ایمان کرنے کے بعد، دعوی ایمان کے بعد، آمنا کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں افتنان نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کھوٹے اور کھرے میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذہن سے نکال دیں، احسب، اگر یہ غلط فہمی ہے تو نکال دیں ذہن سے، آزمایا جائے گا اور اس آزمائش میں پتہ چلے گا خالص کون ہے اور ناخالص کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور اسی بنا پر انہیں تقسیم بھی کر دیا جائے گا۔ اب یہ اپنی زبانی جو بھی ہو، لیکن اللہ کے معیار کے مطابق افتنان سے پتہ چلتا ہے خالص اور غیر خالص میں۔ انہی دنوں میں ایک اوزے میں طلاب کی خدمت میں بات ہو رہی ہے آفات کی، ابھی عزیز نے آپ کی خدمت میں موضوع متعارف بھی کروایا، اشارہ کر دیا، پیتھالوجی، آپ جب جاتے ہیں علاج کے لیے، کوئی اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا دے سب کو، تو مؤثر علاج کے لیے پہلے بیماری ڈھونڈی جاتی ہے، ڈھونڈنے کے لیے، تشخیص کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تشخیص کو کہتے ہیں پیتھالوجی۔ اور یہ عمل جسم سے پہلے روح کے لیے اطباء الہی نے انجام دیا ہے، اطباء الہی۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں حضور کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ طبیب دوار، رسول اللہ طبیب ہیں۔ دیکھا دھوکہ دیتا ہے موبائل، بعض یہ سمجھیں گھر چھوڑ آئے ہیں جبکہ جیب میں پڑا ہوا ہے، اور کچھ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آف ہے جبکہ وہ آن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیں، ایک دفعہ چیک کر لیں سارے، دوبارہ نکال کے چیک کر لیں۔
بوازے بلندر صلوات،
ایک مومن بتا رہے تھے کہ اگرائی کہتے ہیں نا آپ، وہ جو وصولی کے لیے، ریکوری کے لیے، اگرائی، اگرائی کے لیے گئی کسی اور اپنے گاہک کے پاس، کے جمعے کا دن تھا اور عین وقت جمعہ، نماز جمعہ ہونے والا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کے پاس پہنچ گیا، وہ جمعہ پہ جا رہے تھے نماز جمعہ، وہ اہل سنت تھے، وہ گاہک ان کے، یہ شیعہ تھے، وہ جمعے پہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، پھر جمعے سے واپس آ کے میں آپ کو چیک دے دیتا ہوں یا رقم دے دیتا ہوں۔ آپ ان کے مجبوراً جانا پڑا جمعہ میں بھی، شریک ہو گئے، تو انہوں نے احتراماً کہ یہ مہمان ہیں، لاہور سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کو امام کے پیچھے کھڑا کیا احترام کے لیے، اور شروع ہو گئی نماز، امام مائک کے اوپر سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے، اور ادھر سے مومن کا موبائل شروع ہو گیا، اور موبائل میں ٹون کی جگہ گانا بھرا ہوا تھا، اور خود یہ انہوں نے خود سنایا واقعہ، یہ کسی واسطے سے نہیں سنا ہوا، انہوں نے خود سنایا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ دھوکے میں نہ آئیں، اس موبائل کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں عبرت کی، کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ جب بجا گانا تو میں نے جیب میں تھا، بند کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، اگر میں نے موبائل بند کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی نماز، میں جس جیب میں ہے وہیں سے نکال کے بند کر دو، نماز باطل نہیں ہوتی موبائل بند کرنے سے، اگر بند نہیں کیا تو سب کی باطل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بند کیا اس وجہ سے کہ نماز باطل نہ ہو جائے، اور ادھر سے سورہ جمعہ ختم ہوئی، ادھر سے گانا ختم ہوا، اور پورا گانا سپیکر پر، مائک پر، ساری دنیا نے سنا, اور آخر میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو امام نے سلام پڑھا تو وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں وہ سلام پڑھتے ہوئے, تو کہا اس سے پہلے پہلے میں نے چھلانگ لگائی, اگرائی بھی نہیں لی اور نہیں لیا, وہاں سے سیدھا گاڑی پہ بیٹھا واپس آ گیا کہ اب میری شامت آنے والی ہے. عبرت کے لیے یاد کیا, صلوات پڑھیے. آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. استاد بزرگوار ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تکراراً فرماتے تھے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور آپ سے بھی اللہ نے وعدہ مانگا عہد کہ آپ کچھ کریں, اس کے مقابلے میں اللہ کا عہد و وعدہ ہے کہ خدا آپ کے لیے کچھ انجام دے. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم تو آزمائیں گے آپ کو, آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. وہ بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ آپ بھی اللہ کو آزماؤ, آپ بھی اللہ کو آزماؤ. کس طرح سے آزماؤ؟ جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ پورا کرو, یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر سے عہد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آزماؤ اس کو, قدم اٹھا کے دیکھو. جب اللہ کا فرمان ہے میری راہ میں آؤ, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہماری راہ میں قدم اٹھاؤ ہم بند راہیں بھی تمہارے لیے کھول دیں گے. تو آزماؤ نا اس کو, چیک کرو اس کو, نیت کرو, خالص نیت اللہ کے لیے کرو اور پھر دیکھو کہ بند راہیں کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی, بند در کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. عزیزان ایمان رکھو خدا کے وعدوں کے اوپر اور چیک کرو, آزماؤ ان وعدوں کو, اللہ کے وعدوں کو. خدا اپنی راہیں کھول دیتا ہے. خوب, مختلف میدان ہیں جن میں الحمدللہ اہل خیر و خیر حضرات تشریف فرما ہیں. توفیق کے مطابق کوئی علمی کاوش کرتا ہے, کوئی عملی کرتا ہے, کوئی مشاورتی کرتا ہے, کوئی ٹیکنیکی فنی اور حوالے سے کوشش کرتا ہے, کوئی مالی قدم اٹھاتا ہے. اس طرح ایک کوشش مل کر کوشش کہلاتی ہے. میں کوشش کا بھی ذرا منع کر دوں, تفسیر کر دوں, چونکہ استعمال زیادہ کرتے ہیں کوشش کا لفظ لیکن کوشش کرتے. مثلا عموماً جب وہ کہتا ہے کہ جی فرض کریں ہم نے دارالقرآن بنانا ہے, تو آپ بھی کچھ تعاون کریں, کہتے ہیں کوشش کریں گے, کہتے ہیں نا ہم کوشش کریں گے. جب نہ دینا ہو کچھ تو کیا کہتے ہیں؟ کوشش کریں گے. جیسے دکان پہ جاتے ہیں, ماشاءاللہ اکثر اہل تجارت ہیں, دکان پہ جاتے ہیں, گاہک جا کے قیمت پوچھتا ہے اور جب قیمت وہ آسمان سے لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ بیچارہ زمین پر ہوتا ہے, تو جان چھڑانے کے لیے, نکلنے کے لیے مروت میں اخلاقی اپنا مظاہرہ شخصیت کا کرتا ہے, کہتا ہے کہ ذرا آگے ہو کے پھر آتے ہیں ہم, تھوڑا سا دیکھ کے آتے ہیں. وہ دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ با اخلاق مومن متدین آدمی ہے, اس نے نہیں کہا مہنگی ہے جی میں نہیں خرید سکتا, لیکن یہی بہترین طریقہ ہے کہنے کا کہ واپس آتے ہیں, اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے. جو یہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں, وہ واقعی کرتے ہیں کوشش؟ اگر کہا ہے کوشش کرتے ہیں, یہ بہترین وعدہ ہے کوشش کرتے ہیں, چونکہ لیس للانسان الا ما سعى, چونکہ اللہ نے کوشش ہی تو مانگی ہے ہم سے, کوشش ہی کرو. کوشش ایک لفظ نہیں ہے ٹرخانے کے لیے کہ آپ چلے جائیں, ہم کوشش کرتے ہیں. کوشش کریں, یہی وعدہ جو کیا ہے کریں, اور وعدہ پورا کریں, وفا کریں. مرد اسی کو کہتے ہیں جو وعدہ وفا کرے, پورا کرے وعدہ. ایک وعدہ وفا کے بارے میں روایات ہیں بہت خوبصورت, بہت خوبصورت روایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں تشریف فرما ہوئے، وہاں چھوٹے بچے زیادہ تھے، شور کرتے تھے بچے. ان کی ماں نے ایک بچے کو بلایا یا اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، آپ کو چیز دوں. ویسے کہتے ہیں نا، ہم بھی بچہ ٹرخانا ہو تو اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ، آپ کو چیز دیتے ہیں. اندر جا کے دو چیزیں تھپڑ لگاتے ہیں، پھر آرام ہو جاتا ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھو ادھر. وہ چیز کا معنی سمجھ جاتا ہے کہ چیز کس کو کہتے ہیں. اس ماں نے بھی دیکھا کہ مہمان معزز محترم رسول گرامی تشریف فرما ہوئے ہیں گھر میں، اور بچہ ہے. ذرا بچے کو بچہ ہی رہنا ہے، بچے کو بوڑھا بنانا اچھی بات نہیں. بوڑھے کو بھی بچہ نہیں ہونا چاہیے. بوڑھا بھی شوق نہ رکھے کہ میں بچہ بن جاؤں، بچے کو بھی بوڑھا نہیں بنائیں کہ یہاں ہاتھ باندھ کے چپ کر کے بیٹھے رہو ڈیڑھ گھنٹہ جب تک ہم باتیں کر رہے ہیں. وہ بچہ ہے، کس طرح سے ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے ہو باہر. کیا اس نے یہ کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، شور کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس بچے کو کہا کہ بچے ادھر آؤ، آپ کو چیز دوں. حضور نے دیکھ لیا کہ بلا رہی ہے ماں، اور بچہ چلا گیا. حضور نے کہا کہ اس کو جو بلایا ہے آپ نے، تو کیا دینا ہے اس کو؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ خورما، کھجور، جو عام چاکلیٹ ہے عربوں کی، گرمی ہوتی ہے. کہا اس کو کھجور دینی ہے، خورما دینا ہے. تو حضور نے کہا کہ پھر ہر صورت اتمن دینا ہے اس کو جب کہا ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے آپ نے اس کو. جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرو اس کو. یہ نہ ہو جائے کہ آپ اسے فقط شور بند کروانے کے لیے کھجور کا وعدہ دے کے اور پھر کھجور نہ دو. اپنی طرف سے رسول کا احترام کر رہی ہو، لیکن رسول کا قانون پائمال کر کے رسول کا احترام کرے، کیونکہ یہ رسول آئے ہیں وعدے پورے کروانے کے لیے. اگرچہ بچے کے ساتھ بھی اگر وعدہ ہے تو پورا کرو، بچے کے ساتھ بھی اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. ایک اور روایت میں نے کہا، بہت خوبصورت روایات ہیں یہ وفائے وعدہ کی. ایک شخص نے اونٹ تھا، ظاہراً ناکا وہ حیوان کا بھی اڑیل ہو جاتا ہے، رام نہیں ہوتا، تو اس کو سبزہ ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی میں سبزہ دکھاتا ہوا اس کو باڑے میں لے جانا چاہ رہا. عموماً کرتے ہیں یہ جو مویشیوں سے سروکار ہوتا ہے. تو وہ سبزہ پکڑ کے اس کو لے جا رہا تھا، جانور کو دکھا رہا تھا کہ تو اگر ادھر آ تو تجھے سبزہ دینا ہے، چارہ دینا ہے. پھر آخر کار اس کو بند کر کے چارہ نہیں دیتے. یہ منظر حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو چارہ دکھا کے اور بلا رہے ہو تو پھر چارہ دینا بھی پڑے گا تمہیں. حیوان کے ساتھ بھی اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ بھی پورا کرو اپنا. یہ چارہ کھلانا پڑے گا آپ کو اس کو، یعنی کہ دکھاوا دکھا کے، دکھاوے کے لیے جانور کو گھیر کے اور جا کے بند کر دو اس کو، اور پھر کہو جی یہ تو جانور ہے، اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں. پورے کرو وعدے. یہ ایک چیز سیکھ لے، ایک چیز وفا. عزیزان من، اگر فقط ہم وفا سیکھ لیں پورے دین پر عمل کر لیں گے. دین ہے ہی سراپا وفا کا نام. اللہ کے ساتھ وفا، رسول اللہ کے ساتھ وفا، آل رسول کے ساتھ وفا، قرآن کے ساتھ وفا، اپنے ساتھ وفا، اپنے خاندان کے ساتھ وفا، ذوی الحقوق کے ساتھ وفا. یہ وفا ہی تو دین ہے سارا. کوشش کہا ہے، کوشش کریں گے تو کرو کوشش. پہلے یہ سمجھ لیں کوشش کہتے کس کو ہیں. کوشش کے لیے عربی میں لفظ ہے جہد اور جہد، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. فصیح لغت میں جہد ہے اور عام بول چال میں جہد بھی کہتے ہیں. ابھی آپ نے دعا سنی ہے عشاء، جس میں خوبصورت دعا ہے. یہ دعا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اتنی زیبا خوبصورت دعا ہے کہ اس میں کوئی طبقہ محروم نہیں چھوڑا امام نے جس کے لیے دعا نہ کی ہو. کوئی طبقہ, ہر ایک کے لیے دعا, خواتین کے لیے دعا, بوڑھوں کے لیے دعا, بچوں کے لیے دعا, علماء کے لیے دعا, متعلمین کے لیے دعا, مجاہدوں کے لیے دعا, فقیروں کے لیے دعا, امراء کے لیے دعا, اغنیاء کے لیے دعا, ہر ایک کے لیے دعا ہے. اللہم تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحة. اے خدایا ہمارے علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما. اے خدایا وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ, ہمارے طالب علموں کو کوشش, جہد اور رغبت عطا فرما. امام طلب کر رہے ہیں طلاب کے لیے, متعلمین کے لیے. وعلی المستمعین بالاتباع والموعظہ, وعلی مشائخنا بالوقار والسکینہ, بزرگوں کے لیے, مشائخ ادھیڑ عمر بزرگ, ان کو کیا عطا فرما امام؟ وقار, با وقار بنا ان کو, اور سکون اطمینان ان کو عطا فرما. اس عمر کے مطابق جو چیز ضروری تھی بزرگوں کے لیے, ادھیڑ عمر مومنین کے لیے, وہ اللہ سے طلب کی, ان کو وقار ہو, سکون و سکینہ عطا فرما. اس میں طالب علموں کے لیے یہ دعا ہے, تفضل علی المتعلمین بالجہد والرغبہ, ان کو رغبت و جہد عطا فرما. قرآن کریم میں فراوان لفظ استعمال ہوا ہے, امیر المومنین کا بھی فرمان ہے, علیکم بالجد والاجتہاد. دو کام اپنے اندر پیدا کرو, دو صفتیں, سنجیدگی اور کوشش. کوشش جس کے لیے لفظ جہد استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام توانائی, پوری توانائی جتنی اللہ نے دی ہے آپ کو, ساری اس مقصود و مقصد کی خاطر صرف کرنا, استعمال کر لینا, ساری طاقت, ساری توانائی لگانے کو کوشش کہتے ہیں, پوری توانائی. مثلا آپ نے یہ میز اٹھانی ہے, کوشش کریں میز اٹھائیں. کوشش سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنا زور ہے آپ کے اندر وہ سارا آپ لگائیں. اگر سارا زور ایک آدمی لگائے تو میز اٹھا لیتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے؟ ہے کوئی ایسا جو ابھی کہ نہیں میرے اندر اتنا زور نہیں ہے میز اٹھانے کا؟ بھلے نیت نہیں ہے بعضوں کی میز اٹھانے کی, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے توانائی ہے میرے نہیں ہے میرے اندر. اگر یہی میز جتنا صندوق اور لوہے کا نوٹوں سے بھرا ہوا اور یہ کہیں اس کو اٹھانا ہے, کہے گا سارے پیچھے ہٹ جاؤ, میں اکیلا ہی اس کو اٹھا لوں گا, اس کو کوئی مشکل نہیں, اس میں وزن نہیں ہے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے بہت اٹھائے ہیں. لیکن میز کا کہیں جی, میز کہتے ہیں جی کمر میں درد ہے, مورا ہلا ہوا ہے, نیت نہیں ہوتی, نہ کہ توانائی نہیں ہوتی, طاقت ہے نیت نہیں ہے. بعض طالب علم آتے ہیں آ کر کہتے ہیں جی طبیعت خراب ہے, میں انہیں کہتا ہوں طبیعت ٹھیک ہے نیت خراب ہے. اور طبیعت اور نیت میں فرق ہے نا, بس اوقات نیت خراب ہوتی ہے, ہم غلطی سے کہتے ہیں طبیعت خراب ہو, طبیعت ٹھیک ہے بالکل. اسی طرح توانائی اور ارادہ فرق ہے ان میں, توانائی تو ہے اٹھانے کی لیکن نیت اور ارادہ اٹھانے کا نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کو جتنی اللہ نے توانائی دی ہے, مثلا یہی مقام مقدس جو آپ مومنین کی ہمت سے تاسیس ہوا ہے, اس میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیواریں تھیں نکال دی ہیں, خریدا ہے پہلے پلاٹ لیا ہے, اس کا بنایا نہیں ہے, بنی ہوئی بلڈنگ تھی, اندر سے دیواریں نکال کے پلر بنا دیے ہیں, اتنا کام تھا. آیا یہ اتنے گز کا پلاٹ, توانائی جو اس کے لیے چاہیے تھی, کوئی ہے جو کہ میرے اندر اتنی توانائی نہیں ہے؟ اکیلا ایک آدمی, اگر یہ کہیں کہ ساتھ والا مثلا یا بازار میں ایک پلازہ مل رہا ہے, دکان مل رہی ہے بہت سستی مل رہی ہے, اس سے دس گنا مہنگی ہے, اور جس میں توانائی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے ڈیل کروا دیں کہیں نہ کہیں سے کر لیں گے, مل کے کر لیں گے, دو پارٹنر مل کے لے لیں گے, لے بھی لیتے ہیں چونکہ ارادہ ہوتا ہے وہاں.
ماشاءاللہ
اتنے بڑے کام نہیں ہیں, اللہ نے کوشش ہی مانگی ہے ہم سے. لیس للانسان الا ما سعا, اے انسانوں تمہارے بس میں فقط کوشش ہے, نتیجے اللہ کے پاس ہیں, ثمرات اللہ کے اختیار میں ہیں. اور اللہ نے جب وعدہ دیا ہے تمہیں کہ تم قدم اٹھاؤ خدا بند دروازے کھول دے گا, تو آزماؤ اس کو, کوشش کرو اس کو, چیک کرو اس کو کہ ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا. دو کام ایسے ہیں, روایت موجود ہے, روایت نبوی ہے موجود, کہ دو کام میں تو پسپش بالکل نہ کرو, ایک شادی میں اور ایک گھر میں. پہلی شادی کی بات ہو رہی ہے, دوسری کی نہیں ہے بات. شادی کرنے میں دیر نہ کرو, بہانے نہ کرو, ابھی نوکری نہیں ہے بچے کی, ابھی پڑھ رہے ہیں, ابھی
کیا بات,
یہ مرحلہ رہتا ہے, ابھی وہ مرحلہ رہتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تہذیب اور دین کچھ اور کہتے ہیں, ہے نا دل کی بات, غور شروع کر دیا, کرو اور غور کرو, مسئلہ آپ ہی کی خاطر ہو رہی ہے. جو بچہ شادی کی عمر کو پہنچ آیا ہے اور اسے کہو شادی کرنی ہے تمہاری, وہ کہ نہیں میں نے ابھی نہیں کرنی شادی, اس سے ڈرو, اس کے شر سے ڈرو, اور اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگو خدا اس کو بچائے. جو یہ کہتا ہے شادی کی عمر میں آ کر کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی, تہذیب میں ہے کہ اگر کوئی بچہ اٹھ کر آ کر آپ کو کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, کہتے ہیں دیکھو بے شرم, ہمارے زمانے میں, ہمارے دادا کے زمانے میں 45 سال سے پہلے کوئی شادی کا نام ہی نہیں لیتا تھا. وہ نہیں لیتا ہوگا, اس زمانے میں ہوں گے حالات ایسے 45 سال تک شادی نہیں کرتے ہوں گے. عزیز من, ابھی جو کلچر ہے ویسے شرعی حدود تو ہیں کہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, لیکن اس وقت تجربے اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 12 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. جو تہذیب ہے آپ کی, جس تہذیب میں ہیں یہ, اگر کوئی بچہ آ کر کہتا ہے میری شادی کراؤ, تو اس کا فوراً ماتھا چومو, کیونکہ پاک بچہ ہے آپ کا, شکر خدا بجا لو, یہ پاک ہے. ڈر اس سے جو کہتا ہے میں نے نہیں کرنی, اسے پکڑو کہ کیا کھاتا ہے یہ, اسے پکڑو. یہ گفتگو میں نے ایک جگہ کی, ایک جوان گیا گھر میں جا کے باپ کو کہتا ہے میرا ماتھا چومو, تو والد نے کہا دماغ ٹھیک ہے تیرا, میں کیوں تیرا ماتھا چومو, اس نے کہا پہلے ماتھا چومو پھر بتاتا ہوں گا. مار گیا وہ, والد نے چوم لیا زندگی میں پہلی دفعہ بیٹے کا ماتھا چوم لیا, کہا بتاؤ. اس نے کہا کہ آغا صاحب نے کہا ہے کہ جو بچہ شادی کی خواہش کرے تو ماں باپ اس کا ماتھا چومے, تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو اس نے کہا آج سے آغا صاحب کے پاس جانا ممنوع تھے, وہاں نے مت جانا تھا. شادی کے بارے میں روایت ہے, وعدہ ہے اللہ کا کہ شادی کے بارے میں آپ پیسے دیکھ کے اقدام نہ کرو, آپ شادی کا اقدام کرو خدا خود بند دروازے کھول دے گا تمہیں, یہ وعدہ ہے اللہ کا, بشرطے کہ اسراف نہ ہو, اسراف نہ ہو, صرف ضروریات ہو, یہ اللہ پر چھوڑ دیں, اللہ کا چیک کریں اس کو. دوسرا مکان بنانا, اگر اپنا گھر بنا رہے ہو ضرورت کا گھر, اگر ضرورت کا گھر بنانا ہے تو پاس لگے رہتے ہیں, پہلے پیسے جمع کریں جمع کریں, پھر جب پیسے جمع ہوتے ہیں تھوڑے سے تو عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ اب مکان بنانے کی ہمت نہیں رہتی, یا پلاٹ اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں, میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا, 60 سال تو لگے رہے نیت کر کے. اس بارے میں بھی روایت ہے کہ مکان میں اقدام شروع کر دو, خدا آپ کے لیے بند دروازے کھول دے گا. ایک طالب علم کے لیے ہے, طلب علم کے لیے, جو شخص علم طلب کرتا ہے خدا کی خاطر, اس کا وعدہ خود خدا نے دیا ہے, قرآن میں ہے اس کا وعدہ کہ اس کا رزق خدا کے سپرد ہے. اس کو رزق کے پیچھے نہیں لگانا, رزق کو اس کے پیچھے لگانا. دو رزق ہیں, ایک جس کے پیچھے انسان جاتا ہے اور ایک جو انسان کے پیچھے آتا ہے. باقیوں کو کہا کہ میں نے رزق بنا کے رکھ دیا ہے, دعا بھی کرتے ہیں ہم کہ پروردگارہ مجھے, وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِ, اے خدا اب مجھے اپنی رزق کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے, اَفِي بَرٍ اَمْ فِي بَحْر اَمْ فِي جَبَلٍ اَمْ فِي سَحَل, مجھے نہیں معلوم یہ سمندر میں ہے, یہ خشکی میں ہے, یہ پہاڑوں میں ہے, یہ میدانوں میں ہے, یہ کہاں ہے, تو مجھے رہنمائی فرما کہ جو میرے لیے رزق مقرر فرمایا ہے وہ کہاں ہے. اے پروردگار تو رہنمائی فرما کہ میں اس کی جستجو میں کہاں جاؤں, سمندروں میں جاؤں, خشکیوں میں جاؤں, پہاڑوں میں جاؤں, کہاں جاؤں. لیکن طالب علم کو کہا ہے تجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو راہ خدا پر رہ, رزق تیرا پتہ پوچھ رہا ہے کہ طالب علم کہاں ہے, رزق ایڈریس پوچھتا ہے کہ خدایا کہاں ہے وہ بندہ کہ میں اس کے نصیب میں چلا جاؤں. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, پوری توانائی صرف کرنا, پوری توانائی. خوب ہر ایک اپنی توانائی دیکھے کتنی ہے اس کے اندر, کتنی توانائی ہے, بس مجھ میں کتنی توانائی ہے. عموماً یہ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں, ابھی یہ اکثر ترجمانی کرتے ہیں آپ سب کی, البتہ کہتے ہیں کہ مختصر مجلس پڑھا کریں آپ, چھوٹی تھوڑی مجلس پڑھا کریں. خوب اب بات یہی آ جاتی ہے کہ انسان جتنی توانائی ہے ساری خرچ کرے, مجلس پڑھنے کی جتنی طاقت ہے وہ ساری صرف کرنی ہے, جب طاقت ختم ہو جائے مجلس ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں, لا تبخسوا الناس اشیاءہم, لا تبخسوا الناس اشیاءہم, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بینر, فریم, کیلنڈر دکانوں پہ, گھروں میں, موبائل میں, وال پیپر, یہ چیزیں ہیں جو بنا کے ہمیں صبح و شام, چونکہ یہ اصول ہیں, یہ معیار ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں. لا تبخسوا الناس اشیاءہم, کم نہ کرو, گھٹاؤ نہیں لوگوں کے حقوق کو, لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کی اشیاء تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں ان میں کمی مت کرو. اگر ہدایت دے رہے ہو, آپ کا کام ہدایت دینے, تو کمی مت کرو. تعلیم دے رہے ہو تو کمی مت کرو. پڑھا رہے ہو تو کمی مت کرو. ڈنڈی نہ مارو اس کے اندر. لا تبخسوا الناس اشیاءہم, اگر ٹیچر ہو پوری توانائی صرف کرو اس نسل کو پڑھانے کے لیے, پوری توانائی صرف کرو, یہ کوشش شمار ہوگی. اگر پوری توانائی نہیں کی, بس کہہ دیں جی میز اٹھائیں, کہہ دیں کوشش کرتے ہیں, اور میں ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں ساتھ, جیسے جنازے کے ساتھ ثواب کے لیے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. جنازہ اٹھانا ہوتا ہے, نیچے سے اس کو حمل کرو, نہ کہ صرف آپ ٹچ کرو ثواب کے لیے. ٹچ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اسے باقاعدہ بوجھ آئے, آپ کے کندھے کے اوپر بوجھ آئے اس کا, اتنا اٹھاؤ, یا ہاتھ کے اوپر بوجھ آئے, توانائی لگاؤ اس کے اندر. بعض اوقات توانائی زیادہ ہے, لیکن میں نے ایسے ساتھ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہوں, اور اس کا نام کوشش رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کوشش, کوشش پوری توانائی, مکمل توانائی اپنی صرف کرو. عزیزان, اگر قرآن کریم کے ان اصولوں کو ہم اپنائیں, ایک معاشرے کے اندر اگر 10 مومن پورے شہر لاہور میں, میں یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ایک طالب علمانہ گزارش آپ کی خدمت میں, پورے لاہور شہر میں اگر 10 مومن یہ عہد کر لیں کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے, ہم وہ ساری توانائی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, یہ کوشش ہے. 10 مومن اگر کوشش کا عہد کر لیں, 10 مومن اگر اس شہر کے اندر کوشش کا, راہ خدا میں کوشش کا عہد کر لیں, کم از کم مکتب تشیع کی کوئی کمی اس شہر کی حد تک باقی نہیں رہے گی. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو ہمارا ایک ضابطہ بن گیا ہے کہ ہم نے نا تھوڑا سا بس وہ ثواب کی خاطر ڈال دیتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، بہت معمولی سا. وہ صدقہ کیا ہے؟ صداقت کی دلیل ہے آپ کی. صدقہ کو صدقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ صداقت اور سچائی کی دلیل ہے. خوب کس چیز کی؟ اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہو 5 روپے، اگر 5 روپے کے وہ آپ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، 5 روپے جیل سے نکال کے ادھر رکھ دیتا ہے، وہ 5 روپے سے صرف پنچر سے بچ سکتے ہو بس. 5 روپے میں اتنا ہی ہے بس، 5 روپے سے تو جان نہیں بچتی. صدقہ ہے، صداقت کی علامت و دلیل ہے. ثابت کرو سچے ہو. اپنی صداقت کا ثبوت دو آپ سچے ہیں. ہم سچے ہیں. من المومنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے مرد وہ ہیں جو سچے ہیں، سچ کر دکھایا. عہد جو اپنے خدا کے ساتھ باندھا تھا، کچھ عہد وفا کر کے گزر گئے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں. اب الحمدللہ یہ بھی چند مومنین نے احساس کیا کہ ہونا چاہیے ہمارا یہ مرکز تربیتی، تعلیمی، عبادی. انشاءاللہ باقی مومنین کے تعاون سے اس میں مزید آگے بننا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے، اور آئندہ نسلوں نے انشاءاللہ یہاں سے ہدایت بھی پانی ہے. قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی تعلیم، اس وقت جو تشیع کا جو نقشہ ہے دنیا کا آپ کے سامنے ہے، ہم اگر اپنی پوری توانائی نہیں لائے میدان میں تو دشمن لے آیا ہے میدان میں. پوری توانائی کے ساتھ دشمن تشیع اس وقت تشیع کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ آ گیا. اس کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے کہ میں دلیل بھی دوں ساتھ. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں. پوری طاقت کے ساتھ، کسر نہیں چھوڑی اس نے، حق ادا کیا دشمنی کا. جہاں جہاں تشیع کی طاقت تھی، عراق تھا، عراق کے اندر فتنہ، عراق کے اوپر لشکروں کی یلغار، لبنان تھا لشکروں کی یلغار، بحرین تھا سرکار و حکومت کی یلغار، حجاز تھا حکومت کی یلغار، ایران تھا محاصرہ. ایران کے چونکہ تشیع کا مرکز ہے اس وقت، پایہ تخت ہے ایران، ایران بے حیثیت ایران کوئی اہمیت نہیں رکھتا. علامہ اقبال کے بقول کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ایران ختم بھی ہو جائے تو. امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ایران بچانا ہے، اسلام قربان کر کے ایران بچانا ہے. امام فرماتے تھے کہ ایران بے شک ختم ہو جائے، اسلام بچانا ہے. اور یہ امام خمینی کا فرمانا تھا کہ اسلام ایسی چیز ہے کہ سید الشہداء جیسی ہستی جس پر قربان ہو سکتی ہے، بس پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا کہ کیا بچانا ہے. جب وہ ہستی قربان ہو سکتی ہے تو سب کچھ قربان کیا جانا چاہیے اس کے اوپر. آج یہ جو مختلف ممالک شوق ہے، آرزو ہے، وہ شیخ چلی والا منصوبہ ہے ان کا، 34 ملک ہوں گے، ان کی افواج ہوں گی. یہ جو وزیر دفاع ہے آل سعود کا، یہ فلمی دنیا کا بچہ ہے، فلمیں بہت دیکھتا ہے، ابھی بھی اس کی عادت ہے. ابھی بھی اس کے بارے میں آیا کہ 5 گھنٹے روزانہ ابھی بھی کمپیوٹر گیم کرتا ہے. اس وزارت کے سنبھالنے کے بعد، جنگ چھیڑنے کے بعد بھی یہ عادت اپنی ترک نہیں کرتا. 29 سال عمر ہے اس کی، اور شہزادہ 29 سال کا ہو تو 9 سال کا ہی ہوتا ہے سمجھو اس کو، چونکہ اس کے اندر شخصیت اتنی نہیں ہوتی پختہ. خوب یہ اس طرح کا ایک لوفر اور غیر پختہ انسان فساد میں مبتلا، یہ ولی عہد بن گیا اور مستقبل کا بادشاہ بننے والا ہے، اور ابھی شاہی خاندان کا صفایا کرنے والا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ خود کوشش کر رہا ہے، ملک کے اندر ہی اس نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ جتنے مدعی ہیں بادشاہت کے، ان سب کو یہ کوشش کر رہے کہ ان کو ختم کرے، اور خدا نے انشاءاللہ ان کو بہت رسوائی کے ساتھ ان کو ختم کرنا، جو ظلم کی انتہا انہوں نے کی، انہوں نے ظلم کا نصاب پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، کس کی مہلت؟ کہ اپنا نصاب پورا کریں، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے اتنا کر لو، پھر اس کے بعد ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ فحق علیہم القول، اتمام حجت ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو مسل کے بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، نام و نشان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ آل سعود نے اپنا نصاب ظلم مکمل کر لیا، آخری ظلم کر لیا انہوں نے، اب انہیں مزید مہلت نہیں دی جائے۔ لیکن ایک بچگانہ خواب اس نے دیکھا ہے، اس کے پیچھے سازشیں ہیں، عربی غربی صہیونی سب نے مل کر یہ نقشہ جمایا ہے کہ 34 ملکوں کی فوج اور یہ اس کا کمانڈر ہو، اور یہ ان کو فرمان دے رہا ہو، فضائیہ اور میزائل اور پام اور ڈپو انہوں نے دنیا میں سب سے بڑا اسلحہ کا بنایا ہوا، کس کے خلاف؟ صرف تشیعوں کے خلاف، صرف تشیعوں کے خلاف۔ یہ دشمن نے، اب آپ جا کر سرچ کریں، پڑھیں، باقاعدہ نیٹ پر کر لیں، دوسرا کوئی سورس ہے اس سے پڑھیں آپ، کہ انہوں نے جتنا اسلحہ اکٹھا کیا ہے، پوری دنیا کا اسلحہ ایک طرف اور آل سعود کے اسلحے کے ڈپو ایک طرف، یعنی انہوں نے پوری طاقت استعمال کر دی ہے۔ اب فوجیں خریدتے رہے ہیں، حکومتیں خرید رہے ہیں، یعنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں، پوری توانائی، پوری توانائی لے کر آ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ جب ہمارے مقابلے میں پوری توانائی لے کر آ رہے ہیں، تو یہاں پر بقا کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پوری طاقت کے ذریعے اپنی بقا کے لیے کوشش کی جائے، پوری طاقت کے ساتھ۔ اس وقت نہ سوچو، یہ تہذیب کے معیاروں سے نہ سوچیں عزیز آنے من، الہی معیاروں سے سوچیں، چونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، تہذیب نے کچھ نہیں آپ کو دیا، خدا نے دیا ہوا ہے آپ کو سب کچھ۔ تو جب اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے، تو اللہ کے ترازو سے تولو، تہذیب کے ترازو سے کیوں تولتے ہیں آپ اس کو؟ اللہ کے ترازوؤں سے تولیں اس کو۔ اللہ نے جب آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، تو سب کچھ لے آؤ اللہ کی خاطر۔ اگر دین محفوظ رہا، تشیع محفوظ رہا، تشیع کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جیسے ہزاروں پیدا کر سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر تشیع کمزور پڑ گیا، تو مجھ جیسوں میں طاقت نہیں ہے کہ تشیع کو بچا سکیں۔ تشیع ہمیں بچا سکتا ہے، دین ہمیں بچا سکتا ہے، اس لیے پوری طاقت، پوری توانائی اپنی صرف کریں۔ پوری توانائی صرف کرنے کا مطلب اپنے مکتب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین و مکتب کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں، بنیادیں بنائیں، بنیادیں، بنیادوں کی طرف زیادہ توجہ کریں، جو کئی نسلوں کے کام آئیں۔ بنیاد اس کو کہتے ہیں جو کئی نسلوں کے کام آئیں، کئی نسلوں کے۔ اگر آپ بیل بوٹیاں لگائیں گے، بیلیں لگائیں گے، جیسے ابھی بیلیں ہیں، کریلے کی بیل ہے، ککڑی کی بیل ہے، فلاں کی بیل ہے، بیل کی عمر 3 مہینے ہوتی ہے، 3 مہینے بیل کی عمر ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر پھل نہیں دیتی، نئے سرے سے پھر کاشت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن کھجور کا درخت اگر ایک دفعہ کاشت کر لیں، تو 10 نسلیں آسانی سے کھاتی ہیں، اگر حفاظت کریں تو اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسے باغات کاشت کریں، ایسے نخلستان کاشت کریں، جو آپ کی نسلوں کے کام آئیں۔ انشاءاللہ آج آپ بزرگوں کے ہاتھوں سے یہ مرکز قائم ہوا، تو اس نیت کے اتنی دور نگاہ رکھیں کہ آپ کی اولاد کے پوتے نواسے بھی انشاءاللہ اس مرکز تربیت میں تعلیم و تربیت پائیں گے، اور افراد کو دیکھ کر نہ بنائیں کوئی چیز، نسلوں کو دیکھ کر قائم کریں، نسلوں کو دیکھ کر۔ بس اوقات افراد تھوڑے ہوتے ہیں، تو جگہ ہم چھوٹی سی بناتے ہیں، اور یہ نہیں دھیان رکھتے کہ آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا۔ آج شہر کے اندر ہیں ایسی جگہیں، وہاں 6 آدمیوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، چونکہ اس وقت 6 ہی تھے یہ، تو انہوں نے اپنے لیے بنائی، اپنی نسلوں کو نظر میں نہیں رکھا۔ نسلوں کو نظر میں رکھ کر توانائی اللہ نے دی ہے، آپ سے جہد و کوشش مانگی ہے. کوشش کا مطلب ہے جتنی توانائی اللہ نے دی ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں صرف کر دیں. یہ بہت بڑی توفیق ہے. اور اگر خدا دے دے یہ توفیق تو پھر شکر مت بھولیں، شاکر ہوں کہ خدا نے آپ کو اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے، یہ سعادت آپ کے نصیب ہوئی ہے. ایک مومن بتا رہے تھے، دوسرے مومن کو ترغیب دلا رہے تھے کہ آپ کو رائے خدا میں قدم اٹھائیں. تو انہوں نے بڑی سچائی کے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا بھائی جو آپ چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اللہ نے بہت دیا ہے پیسہ، چھپایا نہیں. اب یہ بھی ایک ہے بات کہ مثلا اگر اللہ نے توفیق دی ہے، کوڈ ہیں بعضوں کے کوڈ ہیں، ایک کسی میسج میں یہ تھا، ایس ایم ایس میں تھا، بتایا کسی نے کہ یہ آیا ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلتے ہوئے کہے پانچ منٹ میں تیار ہوتی ہوں اور مرد گھر آتے ہوئے کہے پانچ منٹ میں پہنچتا ہوں تو دونوں پر بھروسہ نہ کریں. اگر عورت کہتی ہے پانچ منٹ میں آتی ہوں تو آپ اس کو سمجھو دو گھنٹے، اور مرد گھر آتے ہوئے اگر کہے پانچ منٹ میں پہنچتا ہوں تو سمجھو دو گھنٹے. اس کو نکلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اس کو آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، تو ان پر بھروسہ نہ کریں. وہ اسی طرح بھی یہاں آہستہ آہستہ ہمیں زبان سمجھ آ رہی ہے یہاں کی، کہ جب دعوت کسی کو دے کے یہ کار خیر ہے اس کے اندر کو قدم اٹھاؤ تو کہتے ہیں آج کل حالات بہت خراب ہیں، آج کل بالکل مندا پڑا ہوا ہے. پہلے نہیں سمجھ آتی تھی، پہلے ہم ڈکشنری دیکھ کے اس جملے کا معنی کرتے ہیں. حالات خراب کس کو کہتے ہیں؟ حالات خراب یہ ہیں کہ ابھی جتنی جگہ تھی وہ ساری بھر گئی ہے، ہمارے پاس مزید جگہ چاہیے، ہمیں اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ جگہ ساری بھر گئی ہے، ابھی اس کو اور لانا ہے. یہی معنی ہوتا ہے حالات خراب. شوق نہیں ہونا چاہیے حالات خراب ہونے کا، جن کو شوق ہوتا ہے کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں حالات خراب. خدا بچائے انشاءاللہ سب. شاکر رہا کریں، کہیں ہیں. اس مرد نے سچائی سے کہا، اس مومن نے کہا بھائی پیسے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں پیسے، جتنے آپ سوچتے ہو اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن دل نہیں ہے، صرف پیسے ہیں، دل نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، لہذا آپ کو کچھ بھی نہیں دینا. شاکر کیوں ہوں ہم؟ پیسے تو اللہ نے بہت لوگوں کو دیے ہوئے ہیں توفیقات. شاکر اس بات کو ہوں کہ خدایا تو نے یہ نعمت دی ہے اور اس نعمت کو تیری راہ میں لگانے کے لیے دل بھی دیا ہے تو نے، توفیق بھی دی ہے تو نے. اور اگر ایک دو مومن بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ پورا ملک آباد کیا جا سکتا ہے، پورا ملک آباد کیا جا سکتا ہے. یقین جان لیں، اس بات پہ یقین رکھ لیں کہ اگر چند مومنین بھی کوشش شروع کر دیں، یعنی کوشش اب اس معنی میں جو عرض کیا ہے، پوری توانائی جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی دی ہوئی توانائی اللہ کی خاطر خرچ کریں، پورا ملک آباد ہو سکتا ہے. الحمدللہ جن سابقین نے یہ قدم اٹھایا، احساس کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے اس عمل میں خلوص و اخلاص عطا فرمائے، اور بے احسن وجہ خدا قبول فرمائے. آگے اس کو اب آباد کرنا ہے، چونکہ تعلیم کا مرکز ہے و تربیت کا مرکز ہے، اور تعلیم و تربیت بھی سب طبقات کی، بزرگوں کے لیے بھی یہاں پر باقاعدہ درس قرآن ہوگا، درس احکام ہوگا، درس اخلاق ہوگا، اور خواتین کے لیے بھی یہاں اب اس طرح وہ ٹائم ٹیبل اس کا بنا کر یہاں لگا دیں گے کہ کون سے دن اور وقت خواتین کے لیے مخصوص ہوں گے اور کون سا دن اور وقت مردوں کے لیے، اور بچوں کے لیے بالخصوص. بچوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، کچھ چھوٹے ہیں. اس طرح کوشش کریں گے کہ یہ مرکز انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنے مقصد کے اندر آباد ہو، فعال ہو. یہ نہ ہو کہ تالا لگا رہے اور اتوار کے اتوار کھلے یا کسی مناسبت پہ کھلے، بلکہ تعلیم و تربیت کا یہ عمل تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری ہوگا. اور ظاہر ہے چونکہ تعلیمی مرکز ہے، جس وقت میں یہاں نماز کا وقت قریب ہو جائے گا تو یہاں نماز با جماعت بھی انشاءاللہ قائم ہوگی وہ شیڈول پورا لگ جائے گا، اساتید معین ہیں انشاءاللہ، اور آپ مومنین کرام نے کوشش کر کے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلا کر اس کو آباد کرنا ہے جو بن گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی کوشش کرنی ہے اس کو وسعت دینے کے لیے انشاءاللہ. گنجائش ہے، یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، گنجائش ہے. ایک یا دو مومنوں کی ہمت کی ضرورت ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی طرف سے لطف و عنایت آپ کے شامل حال ہوگا. ایسے ہی عمر میں سبقت لینی چاہیے، یہ خیال رکھیں کوئی پہل نہ کر جائے آپ سے. اگر پہل کر گیا تو ظاہر ہے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سابقین میں شمار ہو جائے. اور یہاں ایثار نہ کریں، دوسروں کو پہل کا موقع دیں، کہتے ہیں نا اچھے کاموں میں دوسرے مومن کو پہلے موقع دیں، نہ یہاں پر آپ خودخواہ بن جائیں کہ سبقت اللہ کی راہ میں، سبقت لینے میں میں نے سب سے پہلے شامل ہونا ہے. ایثار دوسرے کاموں میں ہے، دوسری جگہوں پر ایثار کریں، دوسروں کو موقع دیں، خود پیچھے ہو جائیں، لیکن یہاں پر خود انشاءاللہ آپ نے. اور ظاہر ہے اس کی انتظامیہ ہیں، وہ انتظامیہ بھی انشاءاللہ مقرر ہو جائے گی اور ان کی ذمہ داریاں بھی معین ہو جائیں گی. یہاں صفائی ہے، بجلی ہے، ضروریات ہیں، اس کا مینٹیننس ہے، اس کے دیگر اخراجات یا اس کے ہیں ملوازمات، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور آپ مومن کی ہمت سے انشاءاللہ احسن طریقے سے بنے. شروع سے ہی جب یہ عزیزان سوچ رہے تھے کہ یہ مرکز بنائیں تعلیم تربیت عبادت کے لیے، اسی وقت سے عرض کیا تھا، میں بعض جگہ علماء کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے کہ ایک ماڈل بنانا ضروری ہے دینی مرکز کا، جہاں پر اس کو دوسرے بھی کاپی کر سکیں، دوسرے بھی اس کو لے کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسی کو پھر بنائیں. انشاءاللہ آپ عزیزان یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس مرکز کو ایک ماڈل مرکز بنا دیں آپ، اس کے نتائج ثمرات دین کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مملکت کے لیے انشاءاللہ وہ ہوں جو رضا خدا کے مطابق ہوں انشاءاللہ. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللهم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنا خود، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق اولیاء، بحق صدیقین، پروردگارا یہ قدم خیر جن مومنین نے اٹھایا ہے، پروردگارا ان کی جانب سے اپنی بارگاہ میں اس قدم خیر کو قبول فرما. خداوند اس عمل کے اندر اخلاص و خلوص عطا فرما، اس بنیاد میں پروردگارا تقوی و رضا کی توفیق عطا فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد جن مومنین نے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. خدا بندہ ان کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرما، ان کو آفات سے محفوظ فرما، تمام مومنین کو پروردگارا فتنوں سے محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو عہد تیری ذات کے ساتھ پروردگارا کیا ہے ہم نے اور تو نے ہمارے دوش پہ ڈالا ہے، پروردگارا اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، پروردگارا جن مومنین نے یہ قدم اٹھایا ہے ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں مقام دے، تمام مرضاء اسلام کو شفا عطا فرما، خصوصاً بانیان مرکز کے مریضوں کو پروردگارا جلد از جلد شفا کاملہ عطا. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مرکز نور و علم و ہدایت کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدا بندہ وہ آفات جو عموماً آ جاتی ہیں ان مراکز کے آباد کرنے میں اور ان مراکز کے نظام میں، خدایا اس مرکز کو و دیگر تمام دینی مراکز کو، الہی مراکز کو ان آفات سے پاک و پاکیزہ فرمائے. خدا بندہ بے حق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، ملت تشیع کو ظالمین کے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ تکفیریت و آل سعود کو نیست و نابود فرمائے. خدا بندہ بے حق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرمائے، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، و بالاخص پاکستان میں، سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرمائے، مساجد عزا خانوں کی حفاظت فرمائے، مدارس و حوزہائے علمیہ کی حفاظت فرمائے، ان مراکز میں قدم اٹھانے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے، ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، فتنہ و شر پھیلانے والوں سے اس ملت کو محفوظ فرمائے. پروردگارہ ہم سب کو اپنے فرائض دینی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فرائض دینیہ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، خصوصاً بانیان مرکز کی سلامتی کے لیے، ان کی توفیقات کے لیے و دیگر مومنین کی توفیقات کے لیے، تاکہ اس مرکز کو اور اس جیسے دیگر مراکز کو انشاءاللہ بنا کے آباد کر سکیں، تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.